الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته والسماء بنيناها بأيد اور آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم وسیع القدرت ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا فنعم الماہدون پھر ہم کتنا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ومن کل شیئن خلقنا زوجین اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ففروا الی اللہ بس تم بھاگو اللہ کی طرف انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول الا قالوا ساحر او مجنون مگر انہوں نے یہ کہا کہ ساحر ہے یا پاگل ہے اتواسو بھی، کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. فتول عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجیے. فما انت بملوم، بس آپ قابل ملامت نہیں ہیں. وذکر، اور نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرا تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت نفع دیتی ہے مؤمنین کو، ایمان والوں کو. سورة الذاریات کے شروع میں منکرین اور مؤمنین کا تذکرہ تھا. کہ کچھ لوگ منکر ہیں، کچھ لوگ مؤمن ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے منکرین کو ایمان کی طرف لانے کے لیے جس آخرت کا اور آخرت کی جس سزا اور جزا کا وہ انکار کرتے تھے، اس کو قسموں کے ساتھ مؤکد کیا، اور انہی قسموں کے ذریعے دلائل سے مدلل کیا. اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دونوں جماعتوں کا جو آخرت میں انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر فرمایا، کہ منکرین کو جہنم میں سزا دی جائے گی اور جو مؤمنین ہیں ان کو جنتیں ملیں گی. اس لیے کہ دنیا میں رہ کر ایمان قبول کرنے کے بعد، نفس ایمان سے اپنے دل کو منور کرنے کے بعد، اچھے اچھے اعمال کر کے، گناہوں سے بچ کر، کمال ایمان میں ترقی کرتے 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 وہ مقام احسان کے بہت اعلی مرتبے پر پہنچ گئے. اور اتنے اعلی مرتبے پر پہنچ گئے کہ فرائض واجبات اور حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا تو ان کی زندگی کا لازمی جز تھا، مگر وہ نوافل میں بھی خوب منہمک رہتے تھے. اور خوب منہمک رہنے کے باوجود بھی ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے منکرین کو ایمان کی طرف متوجہ کیا، منکرین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ ہے، ایک ہی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے منکرین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور وہاں جزا اور سزا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عام طور پر منکرین کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں اور مؤمنین کو اسی دنیا میں ان کی فرما برداری اور ان کی طاعت کی برکت سے نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے چھ نذیریں پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور نذیر کے پہلے لائے گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد پانچ قوموں کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، تکذیب کی، اور آخری وقت تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور یہ بتلائے کہ دیکھو، آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن آخرت سے پہلے اسی دنیا کے اندر جتنے منکرین آئے ہیں اور جتنے مومنین آئے ہیں ان سب کے حالات پر غور کرو. تو ایک بات تو آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ جزا اور سزا کا معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. حضرت ہود علیہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے اور قوم ہلاک ہو گئی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے, قوم ہلاک ہو گئی. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے, قوم ہلاک ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام کامیاب ہو گئے, قوم ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کامیاب ہو گئے, قوم ہلاک ہو گئی. اور یہ پیغمبر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کامیاب ہوئے, مومنین کے ساتھ. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہزاروں سال سے یہ ایک ٹرینڈ ہے, ہزاروں سال سے ایک ہی نوعیت کی شکلیں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ منکرین پر عذاب آتا ہے اور مومنین بچ جاتے ہیں. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا. مومنین بچ جاتے ہیں, منکرین پر عذاب آتا ہے. منکرین پکڑے جاتے ہیں, مومنین نجات پا جاتے ہیں. انجام کار مشقتیں تو مومنین کو اٹھانی پڑتی ہے, اس لیے کہ ایمان کا خاصہ ہے کہ امتحان کی گھٹی سے گزرنا پڑے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لیکن انجام کار ٹرینڈ یہی نظر آتا ہے اوپر سے نیچے تک کہ مومنین اپنے نبی کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں اور منکرین جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. یہ حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا. تو جب یہ چیز دنیا میں نظر آتی ہے کہ مومنین کامیاب ہوتے ہیں ان کو جزا ملتی ہے اور منکرین ناکام ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے, تو پھر اس سے لازمی طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور ان نظائر کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چونکہ کریم ذات ہے آپ کی, اس لیے دوبارہ اپنے وجود, اپنی توحید اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میں ہوں اور ایک ہی ہوں, میں ہوں اور ایک ہی ہوں, اور میرے وجود اور میری توحید کے دلائل سے کائنات بھری پڑی ہے, اس پہ غور کرو. والسماء بنيناها بأيدي, آسمان پہ غور کرو, کس نے بنایا ہے آسمان. چھوٹی سے چھوٹی چیز خود وجود میں نہیں آ سکتی, ایک کیل, ایک نیل, ایک سکرو خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, میچز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے سانع واجب ہے. سب مانتے ہیں کہ بغیر سانع کے, بغیر بنانے والے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. تو پھر درخت خود بخود وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ درختوں کو وجود دینے والا کوئی ہوگا؟ زمین وجود میں کیسے آ گئی؟ پہاڑ وجود میں کیسے آ گئے؟ سمندر وجود میں کیسے آ گئے؟ نہریں کیسے جاری ہو گئیں؟ بارش کیسے برستی ہے؟ اس کے لیے سائنس جو بھی ظاہری اسباب بیان کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر, مگر ان اسباب کا بھی تو کوئی موجود ہوگا. سارے نظام کو چلانے والا تو کوئی ہوگا. تو آسمان کو دیکھو, آسمان پر غور کرو کہ اتنا بڑا آسمان, اتنا وسیع آسمان, اتنی اونچائی میں ہزاروں سال سے قائم ہے. اس میں آج تک کوئی دراڑ نہیں پڑی. کس نے جو ہمیں پہچاننا چاہے وہ آسمان کو دیکھے, یہ ہماری دلیل ہے. والسماء بنيناها, آسمان کو ہم نے بنایا, بأيد قوت سے بنایا. واذكر عبدنا داود ذل عيد, تو والعید جو ہے یہ ذل قوہ کے معنی میں ہے. تو والسماء بنیناها بأیدین, اور آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا, قوت سے بنایا, ہماری طاقت اور ہماری قدرت سے بنایا. تو یہ ہمارے وجود کی دلیل ہے کہ نہیں؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور بے شک ہم قدرت والے ہیں, ہم نے قدرت سے بنایا اور ہم قدرت والے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور وَإِنَّا لَقَادِرُونَ, ہم قدرت والے ہیں. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها, تو لا يكلف اللہ نفسا الا طاقتها, وسع بمعنی طاقت کی آتا ہے. تو آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا, ہماری طاقت سے بنایا, ہمارے پاور سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور بے شک ہم قدرت والے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, بے شک ہم وسیع القدرت ہیں, بہت زیادہ قدرت والے ہیں ہم. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, تو آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا, اور ہم نے قدرت سے بنایا اس لیے کہ ہم قدرت والے ہیں, بہت زیادہ ہمارے پاس قدرت ہے. اور بعد حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا معنی وسیع کرنے والے ہیں. تو اوسع یوسعو سے یہ بنا ہوا ہے, تو موسعون کا معنی قدرت والا ہونا اور موسعون کا معنی وسیع کرنے والے, ہم وسیع کرنے والے ہیں, ہم وسعت عطا کرنے والے ہیں. تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا, تفسیر یہ ہوگی کہ آسمان کو ہم نے ہماری اپنی قدرت سے بنایا, اور پھر اسی آسمان سے پانی برساتے ہیں, اور پانی برسا کر لوگوں کی روزی میں وسعت پیدا کرتے ہیں. تو آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں, وسیع کرنے والے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی اس کا کیا گیا ہے کہ آسمان کو ہم نے پیدا کیا اور آسمان اور زمین کے درمیان ہم نے بہت وسعت پیدا کر دی. جب بلڈنگیں بنائی جاتی ہے, خاص طور پہ پبلک پلیسز, تو یہ زمین جتنی بڑی پبلک پلیس ہوگی اتنا دنیا میں کوئی حال, کوئی مسجد نہیں ہوگی. تو جب پبلک پلیس بنتی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ چھت اونچی ہو. اس لیے کہ جب چھت اونچی نہیں ہوتی تو لوگوں کو گرمی محسوس ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ پبلک پلیس ہے, سب سے بڑی پوری زمین میں پبلک ہی پبلک ہے, مخلوق ہی مخلوق ہے. تو اللہ جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم زمین اور آسمان کے درمیان وسعت پیدا کرنے والے ہیں, بیچ میں بہت وسعت ہم نے رکھی ہے. اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ وہ سما بنے نا, ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور پھر اس آسمان کو چھوٹا ووٹا نہیں بنایا, بہت وسیع بنایا ہم نے آسمان کو, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو غور کرو اس پر کہ آسمان کو ہم نے بنایا, پہلے تو یہ کہ اس آسمان کو بنانا, پھر آسمان کو ایسا بنایا کہ آسمان کے نیچے بادل ہے, بادل سے بارش برستی ہے اور اس کے نتیجے میں رزق کی وسعت ہوتی ہے. پھر ایک آسمان بنایا اور بہت بڑا بنایا, اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان خلا بھی ہم نے بہت رکھا. اس کاریگری پر غور کرو, اگر اس کاریگری پر غور کرو گے تو کاریگر تک پہنچ جاؤ گے. جب بھی کوئی شخص کسی عمارت کو دیکھتا ہے, تاج محل کو دیکھتا ہے, اچھی خوبصورت مسجد کو دیکھتا ہے, حرم شریف کے میناروں کو دیکھتا ہے, تو جب بھی کسی کاریگری کو دیکھتا ہے تو کاریگری کو دیکھتے ہی اس کے دل دماغ میں کاریگری نہیں رہتی, کاریگر آ جاتا ہے, وہ کاریگر کی تعریف شروع کر دیتا ہے, जबरदस्त आर्किटेक्ट है भाई, इसका इंजीनियर कौन था, इसका आर्किटेक्ट कौन था? खूबसूरत पेंटिंग देखता है तो पेंटर जहन में आ जाते हैं कि भाई ये किसने पेंटिंग की है, ये इंसान की फितरत है कि कारीगरी को देखकर कारीगर की तरफ जहन मुंतकिल होता है। तो कहा जा रहा है कि हमारी कारीगरी में तुम गौरव फिक्र नहीं करते, मसला ये है। इन फिजालिक लआयातिल लिकौमी यतज़क्करून, इन फिजालिक लआयातिल लिकौमी यतज़क्करून, इन फिजालिक लआयातिल लिकौमी यतफक्करून, इन फिजालिक लआयातिल लिकौमी याकिलून। ये जो समझ की हमने तुम्हें सलाहियत दी है, ये तज़क्कुर की जो हमने तुम्हें सलाहियत दी है, तफक्कुर की जो हमने तुम्हें सलाहियत दी है, उसे इस्तेमाल नहीं करते। अगर इस्तेमाल करते तो ये इंसानी फितरत है कि कारीगरी को देख करके कारीगर की तरह उसका जहन मुंतकिल हो जाता है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आमन वालुहु जगह जगह पर कुरान में कारीगरी का जिक्र करते हैं ताकि कारीगरी पर गौरव फिक्र करके इंसान कारीगर की तरफ मुतवज्जे हो जाए। वस्समा बनीनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिउन वल अर्द फरशनाहा। चलो भाई आसमान ऊपर है, जमीन को तो देखो, जमीन को हमने बिछाया, जमीन को हमने बिछाया। अब साइंस का इस पर इत्तेफाक हो गया है कि जमीन जो है वो सपाट नहीं है, लेवल नहीं है, सीधी नहीं है जमीन, बल्कि जमीन गोल है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालू फरमाते हैं कि जमीन को हमने बिछोना बनाया, जमीन को हमने बिछाया। तो जब किसी चीज को बिछाते हैं तो बिछोना उसको बिछाया जाता है, जमीन को हमने बिछोना बनाया, जमीन को हमने बिछाया। तो जमीन को हमने बिछाया इस कारीगरी के साथ बिछाया उसको कि वो गैर हमवार नहीं है। अगर जमीन गैर हमवार होती, जैसे कभी कभी हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पत्थर बहुत होते हैं, पथरीली जमीन होती है, तो आदमी के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जमीन को बिछाया और इस तरह से हमवार किया कि चलने फिरने में किसी को तकलीफ नहीं होती, बैठने में किसी को तकलीफ नहीं होती, सोने में किसी को तकलीफ नहीं होती। और जमीन ऐसा बिछोना है कि बगैर बिछोने के भी आदमी सो सकता है। अगर जमीन बिछोना न होती तो बगैर बिछोने के सोता कैसे? आराम से नींद आ जाती है। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बगैर बिछोने के सो जाते हैं जमीन पर। इसको बिछोना बनाए। और अल्लाह ताला शानो खुद फरमाते हैं कि फनेमल माहिदून, हम कितना अच्छा बिछाने वाले हैं, हमने इसको बिछाया है जमीन को, कितना अच्छा बिछाया है हमने इसको, कितना अच्छा फर्श बनाया है कि लेवल है, आदमी आराम से चल सकता है, दौड़ सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, सो सकता है, अपनी मजलिसें मुनक़िद कर सकता है, घंटों तक बैठकर किसी वाज को सुन सकता है, लेक्चर को सुन सकता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि कोई तकलीफ मुझे हो रही है। और इतनी सख्त नहीं कि उसको खोदकर अपने मतलब की चीजें हासिल न की जाएं। अगर सख्त होती तो खेती कैसे करते? हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कंक्रीट डाल देते हैं, अभी किसी काम की नहीं सिवाय बैठने की, सिवाय लेटने की। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु ने ऐसा बिछोना बनाया, लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, तमाम हर किस्म खेल भी सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो खोद कर उसमें फाउंडेशन डालकर इमारत भी बना सकते हैं, खोदकर अलामतों के लिए लकड़ियां भी नसब कर सकते हैं, और उसे खोदकर खेती भी बनाई जा, खेती भी की जा सकती है। तो इतनी सख्त नहीं कि उससे फायदा ना उठाया जाए, और इतनी नरम नहीं कि आदमी की जिंदगी दोभर हो जाए। जैसे सी साइड पे जाते हैं और सैंड में जरा चलने की कोशिश करो जो आदी ना हो, तो न इतनी नरम न इतनी सख्त। मोतदिल ऐसा बिछोना अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालुहु, इसी पे गौर कर लो। اور پھر اس پہ مزید غور کرو کہ اس پر کیا کیا چیزیں اگ رہی ہیں، کیسے اگ رہی ہیں، اس میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے جانور ہیں، کیا پھل اور کیا پھول. تو آسمانوں پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، کاریگری کو دیکھو گے تو کاریگری یاد آ جائے گا تم کو. والارض فرشناها فنعم الماهدون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے. والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر شخص کو نظر آتی ہے، بچے بچے کو نظر آتی ہے. ورنہ وفی کل شعین لہو آیتن تدل علی انہ واحد. اللہ تعالی شانہ کے کی کائنات میں ذرہ ذرہ، ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ خالق ہے اور ایک ہی ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين. اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کا پیر بنایا. تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر چیز کی دو دو صنفیں بنائی ہے، ہر چیز کی دو دو صنفیں بنائی ہے، مرد تو اس کے مقابلے میں عورت، رات تو اس کے مقابلے میں دن، تاریکی اندھیرا اس کے مقابلے میں روشنی، علم تو اس کے مقابلے میں جہالت، زمین تو اس کے مقابلے میں آسمان، خشکی اس کے مقابلے میں تری، کڑوا اس کے مقابلے میں میٹھا، پھیکا اس کے مقابلے میں کھٹا. تو ہر چیز کی دو دو صنفیں ہم نے بنائی ہیں. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی صنف نہ ہوئی. الگ بات ہے کہ انسان اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اس نتیجے تک نہ پہنچ پائے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. ہم نے ہر چیز کی دو صنفیں بنائی ہے، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی ضد ضرور ہوگی. اس کی ضد ضرور ہوگی. اونچائی تو نیچائی، ایمان تو کفر، جنگ تو صلح، نیند تو بیداری، ہر چیز کی ہم نے دو صنفیں بنائی ہیں. ہر چیز میں آپ کو اس کی ضد ضرور نظر آئے گی اگر غور کرو گی تو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. اور ایسا ہم نے کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کس بات پر نصیحت حاصل کرو؟ اس بات پر نصیحت حاصل کرو کہ کائنات کی ہر چیز کی ضد ایسے ہی پیدا ہو گئی، نہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے. یہ دنیا جو خود بخود وجود میں آ گئی ہوتی تو کسی نہ کسی جگہ پر کچھ کمی تو ہوتی. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی ضد ہم نے نہیں بنائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کاریگر ہے جس نے سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے بنایا ہے، اور یہ کاریگر جو ہے وہی اللہ ہے. تو یہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ایسا کام کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور زوجین جو ہے وہ میاں بیوی کو بھی کہتے ہیں، زوجین پیر کو بھی کہتے ہیں، دو جوتوں کو بھی زوجین کہتے ہیں، دو جوتے زوجین. اسی طرح دو درہم زوجین کہتے ہیں، ایک درہم اور ایک دینار اس کو بھی زوجین کہتے ہیں. پیر، کسی چیز کے بھی پیر، دو طالب علم ہیں ان کو کسی کام میں لگائے تو کہ زوجین، یہ ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے، जिसको हमने काम पे लगाया, दिन रात ये एक पैर हो गया, खट्टा मीठा ये एक पैर हो गया, ये अलग अलग पैर हैं, सियाह सफेद एक पैर हो गया, गर्मी और सर्दी एक पैर हो गया, पानी और आग एक पैर हो गया, अलग अलग पैर हैं, बादे सबा और बादे समूम ये एक पैर हो गया, मशरिकी और मगरिबी हवाएं, हर चीज में पैर होंगे, ताकतवर और बुजदिल एक पैर हो गया, बखील और सखी पैर हो गया, हर चीज में आपको पैर मिलेगा। और इस वजह से कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और वमिन कुल्ली शहीन खलकना जौजैन का एक दूसरा माना यह है कि हर चीज के हमने जोड़े बनाए, यानी हर चीज के हमने कपल बनाए, मुजक्कर और मुअन्नस, मेल और फीमेल। तो एक जमाने में यह तफसीर नहीं चलती थी, ये दूसरी पहली तफसीर ही चलती थी, इसलिए कि कायनात की जितनी चीजें हैं उनमें से हर चीज के हमने मुजक्कर और मुअन्नस बनाए, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। लेकिन अब साइंस की तहकीक इस दर्जे पर पहुंच गई है कि साइंस भी कहता है कि कायनात में हर चीज में मुजक्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं, बस ये हमारा इदराक उतना नहीं है कि हम उसको पहचान सके। तो पहली जो तफसीर है, पहली तफसीर वो इसको अपने अंदर लिए हुए है कि कायनात की जितनी भी चीजें हैं उनको हमने पैर में बनाया, कि अगर ठंडा है तो गर्म, सियाह है तो सफेद, रात है तो दिन, जमीन है तो आसमान, तो मुजक्कर है तो मुअन्नस, मर्द है तो औरत, भैंसा है तो भैंस, घोड़ा है तो घोड़ी, गधा है तो गधी। साइंस की किसी तहकीक की वजह से कुरान के किसी भी उसूल को या कुरान के किसी भी दावे को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। कुरान में जो कुछ है वही सही है, और अगर साइंस उसकी मुआफकत करता है तो यह साइंस की सआदत मंदी है कि उसने सच बात कही, और अगर साइंस उसकी मुआफकत नहीं करता तो ये उसका कसूर है कि वो झूठ बोल रहा है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों उसे वही कहना पड़ेगा जो कुरान कह रहा है। हां, गैर मुस्लिमों के लिए, जिनके लिए मदार साइंस है, उनको दावत इलल इस्लाम, इलल ईमान के लिए बतौर दलील के हम पेश कर सकते हैं, उनके लिए कमजोर और ज़ईफुल एतिकाद मुसलमानों के लिए जिनको दुनियावी तालीम पर नाज होता है और दुनियावी तालीम उनके लिए वही का दर्जा रखती है कि नहीं 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 साइंस ये कहता है, और ये मुल्ला लोग, ये मुल्लाओं का मजहब है, मौलवी लोग। असल में बात ये है कि पढ़े लिखे तबके के लोग हैं ना, वो भी कुरान का तर्जमा देखते हैं कुछ बोलने से पहले कि हकीकत में कुरान में ऐसा लिखा भी है या मौलवी ऐसे ही कह रहे हैं, उनको पढ़ने का शौक होता है। तो अगर कोई आलिम कोई ऐसी बात कहता है जो साइंस से टकराती है, जो ये दुनियावी उलूम से टकराती है, तो जाहिर है कि कुछ बोलने से पहले वो मुताला करते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ यार है, कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है, हदीस में भी ऐसा लिखा हुआ है, तर्जमा उनको समझ में आ जाता है कि है लिखा हुआ है ऐसा। अब अगर वो कुरान का इनकार करने जावे तो अल्लाह की तकजीब होगी, हदीस का इनकार करने जावे तो रसूलुल्लाह की तकजीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो कह नहीं सकते कि कुरान गलत है, ये नहीं कह सकते कि हदीस गलत है, ये नहीं कह सकते कि अल्लाह गलत है, अल्लाह के नबी गलत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे कि उनको अपना अपनी शनाख्त ईमानी भी बाकी रखनी होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये मुल्लाओं की बात है, मुल्लाओं की बात है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात इरशाद फरमाते थे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि यह भी मौलवी की सआदत है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए ढाल बन गया है, کہ وہ نشانہ بنتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول تکذیب سے بچ جاتے ہیں. کہ تو ہم تو بہت خوش ہیں اس سے, بہت خوش ہے کہ کیچڑ آپ کا ہم پہ پڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بچ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے, یہ مولوی لوگوں کا یہ ہے, مولوی ان کو پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لے نہیں سکتے, تو مولویوں کو بدنام کرتے ہیں, ملاؤں کو بدنام کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ڈھال ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ نے ہمیں ڈھال بنایا ہے. تو ومن کل شئین خلقنا زوجین, ہم نے ہر چیز کے پیر بنائے, ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کو اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر سکو. بس یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود اور توحید پر دلیل ہے یہ آیتیں, کہ اتنا بڑا آسمان, ایسی بہترین زمین اللہ نے بنا دی, اور پھر کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے پیر, ہر چیز کے جوڑے, کیسا چھوٹی چھوٹی ہر چیز کے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی اس کائنات میں غور کرو گے کہ ایسی کاریگری, ایسی کاریگری خود بخود وجود میں آ جائے اور یہ جو اصول قرآن بیان کر رہا ہے اس کے خلاف ایک بھی چیز آپ کو نہ ملے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے, اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اس لیے کہ کسی بھی کارخانے کو چلانے والے دو آدمی ہو جاتے ہیں تو گڑبڑ, اسی لیے عمارت کو بنانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن سائٹ مینیجر ایک ہی ہوتا ہے, سائٹ مینیجر ایک, سب کچھ اس کی چلتی ہے, بریک لیئرز کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے اور الیکٹرک کا کام کرنے والوں کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے, فاؤنڈیشن والوں کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے, دو سائٹ مینیجر نہیں ہوتے, ایک ہی سائٹ مینیجر ہوتا ہے. تو اللہ ہے کاریگر, تو کاریگری ہے تو کاریگر ہے, اور کاریگر ہے تو پھر وہ ایک ہی ہے, یہ اصول ہے. کسی بھی ملک کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے, وزیر ایک ہی ہوتا ہے, منسٹر ایک ہی ہوتا ہے, پرائم منسٹر مگر شعبے کا منسٹر ایک ہی ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور توحید بھی ثابت ہو گئی. یعنی پہلے سمجھایا یہی بات, پہلے شروع میں سمجھائی, اس کے بعد قوموں کی انجام دکھلا کر کے اب کچھ دل نرم ہوئے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اور انہی آیات میں مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی دلیل ہے کہ تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے, مرنے کے بعد کی زندگی کو کیوں نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ایک چیز ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ کیسے زندگی دی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے قائل ہیں کہ ایسا کام کرنے کی قدرت نہیں ہے. تو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, اتنا قادر یہ کام نہیں کر سکے گا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون, اتنا قادر قدرت والا کیا دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا. ومن كل شيء خلقنا زوجين, اتنی قدرت والا وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اور اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے, ومن کل شئین خلقنا زوجین, میں کہ کائنات میں ہر چیز کے لیے پیر ہے تو دنیا کے لیے بھی ضرور کوئی پیر ہوگا, وہ دنیا کے لیے پیر آخرت ہے. ومن کل شئین خلقنا زوجین, اور ذرا تھوڑا اگر غور و فکر کریں گے تو یہ جو پیر ہوتے ہیں, پیر نیگیٹو اور پوزیٹو دو وائر ہوتے ہیں, جب تک یہ دونوں ملتے نہیں نتیجہ نہیں نکلتا. مذکر مونس ملتے نہیں نتیجہ نہیں نکلتا. تو دنیا میں جب گہرائی میں آپ جائیں گے, بیج اور زمین کی مٹی یہ دونوں نہیں ملتے نتیجہ نہیں نکلتا, پانی اور مٹی نہیں ملتے نتیجہ نہیں نکلتا. تو جب کوئی چیز تنہا رہتی ہے, ورق بنا رہے نتیجہ نہیں نکلے گا, قلم تنہا رہے نتیجہ, قلم اور ورق ملا تو نتیجہ نکلے گا. تو نتیجہ اس وقت نکلتا ہے کسی بھی چیز کا جب دو چیزوں کی ملاقات ہو, تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اشرف المخلوقات بنا کر، تو ہماری زندگی کا نتیجہ بھی تب ہی نکلے گا جبکہ دنیا اور آخرت مل جائے، کہ دنیا ختم ہو اس کے بعد دوسری ایک زندگی آئے اور وہاں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ نکلے گا. تو من کل شئ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، قدرت بھی بتلائی کہ اتنا قادر تو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ ہر چیز کے جب جوڑے ہیں تو دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا، اس دنیاوی زندگی کا. زمین کا جوڑا تو آسمان ہے مگر دنیاوی زندگی کا کوئی جوڑا ہوگا نا دوسرا، تو وہ ہے آخرت کی زندگی. اب یہ سب کچھ ہم نے اسے لعلکم تذکرون، اب جب ان آیات سے اللہ کا وجود ثابت ہو گیا اور اللہ کی توحید ثابت ہو گئی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ثابت ہو گئی، تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ففروا الی اللہ، اب کفر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، شرک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو. ففروا الی اللہ، بھاگو یعنی جلدی کرو، اب اس میں تاخیر مت کرو، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں، کوئی ویگ چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اوجھل رہ جاوے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں اور ایسے معجزات لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح ہیں میرے نبی ہونے کے، اور ایسی آیات لے کر کے آیا ہوں قرآن مجید کی جو بالکل واضح ہے، آیات بینات لے کر آیا ہوں، ایسی حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو بالکل کھلی ہیں جس سے دنیا اور آخرت کے مقاصد سمجھ میں آ جائے. بھاگو اللہ کی طرف. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، اور تم مت قرار دو، تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، اس لیے کہ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، لہذا اس کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بعد حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ففروا الی اللہ اور لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، ان دونوں میں ایک ہی پیغام ہے کہ جب اللہ کا وجود سمجھ میں آ گیا، اللہ کی توحید سمجھ میں آ گئی اور آخرت ہے اس کا یقین پیدا ہو گیا، تو جلدی جلدی ایمان قبول کر لو اور جلدی جلدی گناہوں سے توبہ کر لو اور اب ایمان والی اور اطاعت والی زندگی گزارو، اس لیے کہ میں کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں تم کو، عذر آخرت میں کچھ نہیں کر سکو گے. اور اس کی تاکید پھر کہ جو بھاگنا ہے اللہ کی طرف، اس کا کیا معنی ہے؟ لا تجعلوا مع اللہ الہا، اگر شرک سے توبہ کرنی ہے، کفر سے توبہ کرنی ہے، معصیت سے توبہ کرنی ہے اور اطاعت پر آنی ہے، تاکید. اور بعد حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو صنفوں کو خطاب ہے، انسانوں کی دو صنفوں کو. پہلے اعلی درجے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے یہ دو آیتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی ہیں. قل نہیں ہے مگر ایسی بہت ساری آیات قرآن میں ہیں کہ جن میں قل نہیں ہوتا مگر وہ اسلوب بتا رہا ہے کہ انی لکم منہ نذیر مبین. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آیتیں ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، تو اس میں خطاب جو ہے کہ بھاگو، بھاگو اللہ کی طرف بھاگو، اور دوسرے میں یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. اس میں دو قسم کے انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے، خواص کو خطاب ہو رہا ہے اور عوام کو. سب سے پہلے انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خواص میں سے بنو، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف بھاگو. کس چیز سے بھاگو؟ کفر اور شرک کو چھوڑ کر بھاگو، معصیت کو چھوڑ کر بھاگو، نفس اور شیطان کو چھوڑ کر بھاگو، اور ما سوا اللہ کو چھوڑ کر بھاگو، یعنی اللہ کے عاشق بن جاؤ. اپنے دلوں کو اللہ کی اعلیٰ درجے کی محبت سے لبریز کر دو کہ تمہارا دل جو ہے ادھر ادھر جائے ہی نہیں. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ، تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے، پھر بدعت سے توبہ کر لے، پھر گناہ کبیرہ سے توبہ کر لے، پھر گناہ صغیرہ سے توبہ کر لے،
یہ تقوی. اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تقوی کا کہ دل کو ایسا بنا لے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اب بیوی سے بھی تعلق ہے تو خالص اللہ کے لیے، کھانے پینے سے بھی تعلق ہے تو صرف اللہ کے لیے. اللہ ہر وقت مستحضر رہتا ہے کہ میں تو کھانا بھی نہ کھاتا لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، اپنی طلب بالکل نہیں اس میں. تو ففرو الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑ جاؤ اللہ کی طرف. یہ خواص کو کہا جا رہا ہے، یعنی انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس درجے کا ایمان تم قبول کر لو، اس درجے کا تقوی اختیار کر لو. اور پھر نزول کیا کہ کمزور طبیعتیں گھبرا نہ جائیں، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کر لو، لا تجلو ما اللہ الہ آخر، کہ ایمان لے آؤ اور ایمان کے مقتضیات پر عمل کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، بس اتنا تو کر لو. انی لکم منہ نذیر مبین، اب بات تو یہاں مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، لیکن قرآن میں بہت جامعیت ہے، بات یہاں مکمل ہو گئی، سمجھ میں بھی آ گئی بات، لیکن چودھری صاحب، لیڈر صاحب، قوم کے بڑے کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ساحر اور مجنون ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر یہ بیچ میں روڑے اٹکا رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرف توجہ مت کیجیے. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کذالک سے پہلے موضوع کما کذبک قومک، جیسے آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی ہے. وقالو کما کذبک قومک وکما قالو، اور جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انت ساحر او انت مجنون، کذالک جیسے آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اور نبی سمجھ لینے کے بعد بھی آپ کو انہوں نے ساحر اور مجنون کہا، اسی طرح کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، کوئی رسول ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے جس کسی کے پاس بھی آیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ساحر اور مجنون ہے. یہ پرانا طریقہ ہے اور پرانا طرز ہے، یہ پرانا طریقہ، پرانا طرز اور پرانی سٹائل، اور یہ پرانا طریقہ، پرانا طرز اور پرانی سٹائل، ماڈرن طریقہ، ماڈرن طرز اور ماڈرن سٹائل بھی ہوگا. یعنی شروع زمانے سے منکرین کا، انکار کرنے والوں کا، نافرمانوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ آج بھی ہے، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک فیوچر میں بھی رہے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر تو آئے گا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار بن کر. تو علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، وہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، لوگوں کو حدیث سکھائیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھائیں، لوگوں کو دین سمجھائیں. عوام یہ کام نہیں کر سکتے. عوام زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سمجھا کر ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں کہ بھئی دین سیکھو، پھر جب دین سیکھنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے تو وہ دین سکھا نہیں سکتے، وہ ان کو کہنا پڑے گا کہ بھئی علماء کے پاس جاؤ. دعوت کا جو کام ہوتا ہے، دعوت کا، وہ رغبت پیدا کرنے کا کام ہوتا ہے، وہ دین سکھانے کا کام نہیں ہوتا. اتنا سکھا دیں گے جتنا ان کو معلوم ہے، باقی آگے تو پوری شریعت اور پورا دین سیکھنے کے لیے تو علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ان کو وارثین انبیاء کہا گیا ہے کہ دین سکھانے کا کام تو یہی کر سکیں گے، اور کوئی نہیں کر سکے گا. تب انبیاء تو چلے گئے مگر انبیاء کے وارث موجود ہیں، تو ساحر تو نہیں کہتے مگر مجنون کہتے ہیں. ارے یار رہنے تو ان مولویوں کی باتیں، پاگل ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 20ویں صدی چل رہی ہے. کتنے مسکین ہیں بیچارے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی چل رہی ہے، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوالو یہاں کیا ارشاد فرماتی ہے اس پہ غور کیجئے، میں بہت اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے صرف نہیں آیا ہے, وہ اپلیکیبل ہے ہر زمانے کے اندر. یہی آیات ہر زمانے میں اپلیکیبل ہیں. یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں. جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مولانا صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں تو آ گئی نا, اب آ گئی سمجھ میں تو پروفیسر کو مت دیکھیے کہ وہ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ بیکورڈ ہے, دکیانوسی ہے, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ کل اعوذیے ہیں, ان کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے علاوہ آتا گیا ہے. ان کی طرف مت توجہ کیجیے, یہ ساحر اور مجنون جیسے پہلے کہتے تھے یہ اس طرح کی باتیں ہیں. آپ ایمان قبول کر لیجئے, علماء کی بات مان لیجئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساحر اور مجنون کہتے ہیں تو اس سے آپ لوگ متاثر مت ہوئیے. ان کی بات لوجک ہے کہ نہیں, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, آپ کے دل کو دستک دے رہی ہے کہ نہیں. اگر دستک دے رہی ہے تو ان کی بات قبول کر لیجئے, اس لیے کہ یہ دستور تو ہمیشہ رہا ہے. جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنی دنیا میں, اپنی چودراہٹ میں, اپنی کرسی میں, وہ ہمیشہ اپنے حلقے کو اور مجمع کو پکڑ کے رکھنے کے لیے علماء کے بارے میں کچھ نہ کچھ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور رہیں. اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ان کو دکھ ہوتا ہے, دکھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے, ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے. ایسے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگوں کی 95% سے زیادہ ایسی ماشاءاللہ تعداد ہے کہ جو علماء کا بہت احترام رکھتے ہیں. وہ جو 5% یا اس سے کم ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے. ان کو اہل علم سمجھا جاتا ہے مسلم قوم میں, ہمیں کوئی اہل علم نہیں سمجھتا. یہ تکلیف ان کو ہوتی ہے. ان کو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں. جدید تعلیم یافتہ اور گریجویٹس بھی ان کا احترام کرتے ہیں, اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہماری اتنا احترام نہیں کرتے. ہم پروفیسر ہیں پھر بھی, یہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر عالم کا اتنا احترام کرتا ہے جتنا کنسلٹنٹ کی نہیں کرتا. یہ ان کو یہ دکھ ہوتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے تو پھر علماء کے خلاف طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے اعتراضات, طرح طرح کی تنقیدیں, کہ یہ تو ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. رسول کے ساتھ اور نبی کے ساتھ جو ہوتا رہا وہی نبی کے وارثوں کے ساتھ اور رسولوں کے وارث کے ساتھ ہوتا رہے گا. تبھی تو وہ وارث ہے. وراثت میں صرف عزت تھوڑی ہے, تنقید بھی وراثت میں ملتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طور پہ فقر کو اختیار کیا تھا, اسی لیے اکثر مولوی جو ہے وہ فقر والی زندگی بھی گزارتے ہیں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا, سب نے ایسا کہا ہے, سب نے ایک جیسی بات کہی ہے, سب کا بیہیویئر ایک جیسا رہا ہے. تو جب ہم سب کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں تو اتوا سوبے, کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتوا سوبے, یہ استفہام انکاری ہے کہ نہ وصیت نہیں کی ہے, اس لیے کہ بہت فاصلہ ہے. استفہام انکاری ہے, اس سے ہم تعجب کے لئے کہ تعجب ہوتا ہے کہ نہیں کہ ایک قوم آئی, ان میں نبی آیا, قوم نے کہا کہ یہ ساحر ہے مجنون ہے. اس قسم کی مختلف اور بھی کاہن ہے, الگ الگ جملے بولے جاتے ہیں. قل اعوذیے وہ بھی اسی قبیل سے ہیں, دقیانوسی, بیکورڈ, جاہل, گنوار, اور ایسا کہہ کر کے ان کی باتوں کو ہلکا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ایک قوم آئی, نبی آیا, لوگوں نے یہی بات کہی. پھر 500 سال کے بعد دوسرا نبی آیا, ان کی قوم نے بھی یہی کہی. اب 500 سال پہلے اور 500 سال بعد تو آپس میں وصیت کہاں کی ہے انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ ایسا چلا آ رہا ہے ہزارہ ہزار سال سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آج تک, کہ جو لوگ بھی دین سے برگشتہ ہوتے ہیں, چاہے غیر مسلم ہو یا چاہے نام نہاد مسلمان ہو, وہ ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مرنے سے پہلے پہلے نے وصیت کی ہوگی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد تم بھی نبی کو ساحر یا مجنون کہنا، اور اگر تمہارے زمانے میں کوئی نبی نہ آئے نیا تو تم کہہ دینا کہ جب بھی کوئی نبی آئے. اتواسو، کیا انہوں نے اس کی وصیت کی ہے؟ کیا انہوں نے اس کی وصیت کی ہے آپس میں ایک دوسرے کو؟ کہا کہ نہ، وصیت نہیں کی ہے، یہ انکار کے لیے، اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں ہے. ایک شخص پاکستان میں بیٹھ کر کے مولویوں کے بارے میں کہتا ہے کہ دقیانوسی، اور ایک شخص انگلینڈ میں بیٹھ کر بغیر کسی سے اس لائن کا استفادہ کیے کہتا ہے کہ دقیانوسی. اس کی زبان پر بھی دقیانوسی آتا ہے، اس کی زبان پر بھی دقیانوسی آیا ہے، ایک دوسرے سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کی زبان پر سیم الفاظ آتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے استفادے کے بغیر؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں مشورہ کر کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور جس کسی کو وہ بیماری ہو جائے گی اس کا اثر یہ ہوگا کہ زبان پر یہی الفاظ آئیں گے، اور وہ ہے طغیان. بلہم قوم طاغون، انہوں نے ایک دوسرے کو ساحر یا مجنون کا تانا دینے کی وصیت نہیں کی ہے، یہ تو ملے بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، سرکشی سرکشی. فاما من تغا، جو شخص سرکش ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اعلی درجے کا نافرمان ہو جاتا ہے، واثر الحیات الدنیا، اور یہ کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دیتا ہے کہ بس مجھے تو یہاں کی واہ واہ چاہیے. واما من تغا واثر الحیات الدنیا فان جہیم ہی الموت، جہنمی لوگ ہوتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ سب کو سمجھ دے. یہ بلہم قوم طاغون یہ بتلا رہا ہے کہ طغیان ایک روحانی بیماری ہے، حد سے گزر جانا اللہ کی نافرمانی میں، اس کو طغیان کہتے ہیں. طغیان جو سمندر میں سمندر جوش مارتا ہے اس کو طغیان کہتے ہیں، سرکش، طغیانی، پانی کی طغیانی، سمندر کی طغیانی، موجوں کی طغیانی، حد سے تجاوز کر جانا اللہ کی نافرمانی میں، اور وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ نام نہاد مسلمان تو ہوتا ہے لیکن زبان سے اسی قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ انبیاء کے بارے میں کہتی تھی، یہ وارثین انبیاء کے بارے میں کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے تانے کے جواب میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ فتول عنہم، آپ ان سے بے رخی اختیار کیجئے، اگنور کیجئے ان کو، یہ مطلب ہے اس کا. فتول عنہم، ان کو اگنور کیجئے، ذرا توجہ کے ساتھ، ان کو اگنور کیجئے. فما انت بملوم، آپ ان سے اعراض کیجئے. درس ختم ہو رہا ہے آج کا، اخیر میں بہت اہم دو پوائنٹ ہے. فتول عنہم، آپ اعراض کیجئے. اعراض کیجئے گا کیا مانا؟ کہ ان کو دعوت دینا بند کر دیجئے. فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے. تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب انسانوں کو حق سمجھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی اور حق پر چلنے کی استعداد دی ہے اللہ تعالی شانہ نے ہر انسان کو. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. فمنہم شقی و سعید، ایک تو سعادت مندوں کی جماعت ہے جو اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر حق کو پہچانیں گے، حق کو تلاش کریں گے، پہچانیں گے، پہچاننے کے بعد قبول کریں گے، اور قبول کر کے اسے سینے سے لگائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ سعادہ کی جماعت ہے. اور دوسری جماعت اشقیا کی، بدبخت، شقی القلب، حق کو ڈھونڈیں گے ہی نہیں، یہ اندر دی ہوئی استعداد کا استعمال ہی نہیں کریں گے. اور اگر حق ان کے دلوں کے دروازے پر دستک بھی دے گا فضل الہی سے، پھر بھی قبول نہیں کریں گے. دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ کون قبول کرنے والا ہے، کون نہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ اشقیا کے لیے نہیں، وہ سعادہ کے لیے. یعنی انبیاء دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے والے ہیں، یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. جیسے ایک ماہر استاد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پاس ہونے والا ہے، یہ فیل ہونے والا ہے، پھر بھی امتحان تو دونوں کا ہوگا نا. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوا پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فتول عنہم، غور سے ذرا سنیے، تو پیغمبر کو ایک وقت آتا ہے کہ سعدا ایمان قبول کر لیتے ہیں، ایک کیٹیگری یہ ہو گئی، اور منکرین جو ہیں، منکرین جو انکار کر رہے ہیں، ان کی دو کیٹیگری ہو جاتی ہے نبی کے سامنے، ایک کیٹیگری ان کی جن کے بارے میں نبی کو بھی اللہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ قبول کرنے والے نہیں ہے، اپنی نور نبوت سے، اپنی نوری فراست سے وہ سمجھ لیتا ہے، اور ایک کیٹیگری ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے یا ان نافرمانوں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں ابھی بھی نبی کو امید ہوتی ہے کہ شاید ان میں کچھ سعدا ہوں، تو یہ فتول عنہم ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں نبی کو یقین ہو جاتا ہے، وہی کے ذریعے اسے بتلا دیا جاتا ہے یا اپنی فراست نبوت سے معلوم کر لیتا ہے کہ اس زمین میں کچھ اگنے والا نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساحر مجنون کہنے والوں کو فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، اعراض کر لیجیے آپ، اور آپ اگر اعراض کریں گے تو فما انت بملوم، الحمدللہ، فما انت بملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہیں، مستحق کے ملامت نہیں ہوں گے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، پھیر لیجئے چہرہ آپ، فتول ان سے چہرہ پھیر لیجئے، فما انت بملوم، قابل ملامت نہیں ہے، اور بعد والے سے ہمارے زمانے کے لوگ، ان پر آسمان سے کوئی وحی تو آتی نہیں، تو وہ فراست سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہٹ دھرم ہے، یہ مخالفت پہ بس اتر پڑا ہے، مخالفت پہ اتر گیا ہے، باز آنے والا نہیں ہے، تو بس سمجھانے کا کام، دعوت اللہ کا کام، محنت کا کام کر لو، اور پھر بھی وہ آپ کی مخالفت پر تلا رہے تو پھر اس کے ساتھ زیادہ الجھیے مت، ان سے بے رخی اختیار کر لیجیے، اور باقی دوسرے لوگوں پر محنت جاری رکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل لوگ جو ہیں وہ ہانڈی سے تعبیر کرتے تھے کہ یا تو کچی ہانڈی ہوتے ہیں یا سڑی ہوئی ہانڈی، یعنی ایک برتن ہے اس میں آپ نے بریانی پکائی، تو بریانی دو قسم کی ہے، آپ نے منہ میں رکھی تو آپ کو لگا کہ یار مزہ نہیں ہے اس میں، تو کیوں مزہ نہیں ہے، بگڑ گئی ہے، دو تین دن سے پڑی ہوئی تھی، فریج میں نہیں رکھی تھی، بگڑ گئی ہے، یہ سڑی ہوئی ہانڈی، بگڑی ہوئی ہانڈی، اور دوسری چکی، ارے یار برابر نہیں، کیوں؟ کچھ چاول کچے معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتی ہے سڑی ہوئی ہانڈی اور ایک ہوتی ہے کچی ہانڈی۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ کچی ہانڈی کو اگر آپ آگ پر رکھو گے، یعنی اس پر مزید محنت کرو گے، تو آدھ گھنٹے کے بعد اس میں سے خوشبو آئے گی، یعنی آپ کی محنت کا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور سڑی ہوئی ہانڈی کو اگر آپ آگ پر رکھیں گے تو 10-15 منٹ میں پورے باورچی خانے میں، کچن میں بدبو پھیل جائے گی، اور جتنی دیر تک اس کو رکھو گے دور دور تک بدبو جائے گی۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ باطل لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرنے کا موقع آئے تو اپنی فراست ایمانی سے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ سڑی ہوئی ہانڈی ہے یا کچی ہانڈی ہے۔ کچی ہانڈی کا کیا مطلب؟ کہ اس بیچارے کو غلط فہمی ہے، اگر اس کو ہم سمجھائیں گے، کچھ علمی دلائل دیں گے تو یہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا، اس کو غلط فہمی ہے، اور دوسرا غلط فہمی کچھ نہیں، اسے سب کچھ پتا ہے، مگر یہ معاند ہے، ضدی ہے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرنے کی، اور یہ بحث نہ کرنا، بحث نہ کرنا، اس کے نتیجے میں کوئی بھی آپ کو ایسا کہے کہ یار دیکھو یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو سمجھا نہیں رہے ہیں، یہ تو ان کا کام تھا، یہ مولوی صاحب کو ہم نے کہا کہ ان سے ذرا بحث کر لیجئے، یہ بحث کرنا چاہتا ہے کسی عالم سے، تو کہتے ہیں کہ آپ قابل ملامت نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہے اس کی پرواہ نہ کیجئے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اگر آپ بحث میں جائیں گے تو اس کی سڑانڈ جو ہے وہ پھیلے گی اور فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اور دائی جو ہے وہ لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ نتیجے کی طرف توجہ کرتا ہے، مقصد کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ تو فتول عنہم ان سے اعراض کیجئے، فما انت بملوم، آپ عند اللہ اور عند الناس قابل ملامت نہیں ہیں. اور ان سے اعراض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ دین کا کام ہی چھوڑ دیجئے، نہیں، وذکر، نصیحت کرتے رہیے ان کو، تو اعراض کیجئے، وہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے رہے کہنے دیجئے، ان کے ساتھ اب الجھیے مت. ہوتا ہے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق طریقے سے بات پہنچا دینا ہے، بے پردگی کرتے ہوئے کسی کو دین پہنچانا، اللہ کی نافرمانی کر کے دین پہنچانا. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. فتولی عنہم، ان سے اس قسم کی سڑی ہوئی ہانڈیوں سے آپ بے رخی اختیار کر لیجئے. فما انت بملوم، آپ پر آخرت میں کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی اگر کوئی ملامت کرے تو پرواہ نہ کیجیے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس قسم کے دو چار پانچ سات افراد کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. وذکر، یہ دوسری بات دائی کو کہ آپ نصیحت کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اور یہاں ایمان والوں سے کون مراد ہے؟ ایمان والوں سے وہ مؤمن مراد ہیں جو بالفعل مومن ہیں، اور وہ مومن بھی مراد ہیں جو بالقوت مومن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ جن لوگوں کی، جن کافروں کی، جن منکروں کی دل کی کھیتی زرخیز ہے اور وہ ایمان کے بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایسے لوگوں کو آپ کی نصیحت نفع پہنچائے گی اور وہ کسی نہ کسی دن مومن ہوں گے. اور وہ مومن، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کبھی پڑ چکا ہے، ان کے لیے باعث تقویت اور باعث ترقی ہوگی آپ کی نصیحت. تو وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرہ، اس لیے کہ نصیحت کیا کرتی ہے؟ ان لوگوں کو جو اس وقت مومن ہے نفع دیتی ہے، یا ان لوگوں کو جن کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہے ان کو نفع پہنچاتی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں اور ضدی بھی نہیں ہے، کیا ان کے لیے اتنا میں حجت ہوگی؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کے لیے ان باتوں کو مفید بنائے، اور اللہ تعالی شانہ قرآن سے ہمیں لگاؤ نصیب کرے، اور اللہ تعالی شانہ قرآن کے ذریعے اپنی ذات سے بھی ہمیں لگاؤ نصیب کرے، ہمیں ففروا الی اللہ کا مصداق بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاص عاشق بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ پوری دنیا سے تاریکیوں کو دور فرمائے اور ہدایت کے نور کو عام فرمائے. اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان کو اپنی ذات سے جوڑ دے، اور اسے دنیا کا سکون نصیب کرے اور آخرت کی سرخروئی نصیب کرے، اور سڑی ہوئی ہانڈیوں سے اللہ تعالیٰ پکی ہوئی ہانڈیوں کو بھی بچائے اور کچی ہانڈیوں کو بھی بچائے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس لائن کی بھی ہو، چاہے وہ عوام کی شکل میں ہو کہ جو گھر گھر جا کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، یا علماء کی شکل میں ہو کہ جو پورا دین سکھاتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کو سڑی ہوئی ہانڈیوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقصد سمجھ کر مقصد کی طرف خود کو چلانے کی اور دوسروں کو چلانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عاطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.